الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم گزشتہ ہفتے کی نشست میں سورہ صاد کی ابتدائی آیات کا شان نزول آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، جس کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اور یہ ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ میں ان سے، یعنی قریش مکہ سے، میری قوم سے ایک کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ کہہ دیں تو پورا عرب اور عجم ان کے قدموں میں گر جائے گا۔ اس پر ابو جہل بول اٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہی بات ہے تو ہم ایک کلمہ نہیں 10 کلمے بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتلاؤ تو صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت سب سے پہلے ابو جہل اٹھا اور اس کے پیچھے اور سرداران قریش اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھے اور انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا لیا ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس موقع پر سورہ صاد کی ان ابتدائی آیات کو نازل فرمایا. ارشاد خداوندی ہے صاد, یہ صاد حروف مقطعات میں سے ہے. واللہ اعلم بمرادہ, اور اس کی مراد, اس کی تفسیر, اس کا معنی اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. والقرآن ذی الذکر, اس قرآن کی قسم جو نصیحت سے پور ہے. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق, ان کافروں کو آپ کی باتوں پر تعجب ہی تعجب ہوتا رہتا ہے. اصل میں آپ کی باتیں عجیب و غریب نہیں ہیں, بلکہ الذین کفروا, یہ کافر, فی عزت و شقاق, یہ غرور میں ہے اور مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کی باتیں انہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, پھر بھی یہ مخالفت کا کام ضرور کریں گے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے, کم اہلکنا من قبلہم من قرن, ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. فنادو, پھر جب ان قوموں پر ان کی ضد, ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی مخالفت کے نتیجے میں ہماری طرف سے عذاب آیا, فنا دو, تو وہ چیخنے چلانے لگے, پکارنے لگے. ولا تحین مناس, لیکن وہ خلاصی کا وقت نہیں تھا. وعجبو, اور ان کافروں نے تعجب کیا. ان جاءہم منذر منہم, اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. وہ یہ کہتے تھے, لولا انزل علیہ ملک, ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون, ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر جو فرشتہ اتارا جاتا ہے, وہ فرشتہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آنے والے فرشتے کو اگر یہ دیکھ لیتے, اس آنے والے فرشتے کو اگر یہ دیکھ لیتے, لقضی الامر ثم لا ينظرون, تو چونکہ حقیقت ان کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی, اور حقیقت کے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی جب کوئی قوم انکار کرتی ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فوراً عذاب نازل فرماتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم کسی فرشتے کو اتارتے, کسی فرشتے کو نازل کرتے ہمارے پیغمبر کے ساتھ, اور یہ دیکھتے کہ فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے اور فرشتہ اللہ کا کلام ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے, یا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہا ہے, پھر یہ غیب کی بات نہ رہتی. اور اتنی کھلی ہوئی چیز دیکھنے کے باوجود بھی اگر انکار کرتے تو پھر انہیں مہلت نہ ملتی. تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے فرشتے کو کھلم کھلا تمہارے درمیان نہیں بھیجا, تاکہ تمہیں مہلت تو مل رہی ہے. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون, اور اگر ہم بالفرض و تقدیر انسان کو پیغمبر بنا کر نہ بھیجتے اور فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے, انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجنے میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں. اگر فرشتہ آتا اور وہ ہم سے یہ کہتا کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو تو انسان یہ کہتے کہ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے, تمہاری نہ بیوی ہے, تمہارے نہ بچے ہیں, تمہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, تم تو بالکل فارغ. اگر فرشتہ دنیا میں آ کر یہ کہتا کہ اس طرح زندگی گزارو, یہ کام کرو, یہ کام مت کرو, تو انسان یہی کہتے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی حکمت بالغا سے انسانوں میں انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا, جس نے نمونہ بن کر اللہ تعالی کے تمام احکام کی پابندی کی اور ہم سے یہ کہا اللہ تعالی نے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر یہ انسان میرے تمام احکام کو پورے کر سکتا ہے تو تم انسان ہو کر کے کیوں نہیں کر سکتے, کوئی عذر باقی نہیں رہا. لیکن اگر بالفرض و تقدیر فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں تو تمہارے پاس فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی طاقت ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا, اگر ہم تمہارے لیے فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو انسانی شکل ہی میں بھیجنا پڑتا. اب وہ تمہاری جیسی شکل میں آتا اور تم سے یہ کہتا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, تو ڈبل پرابلم ہو جاتے. تم یہ کہتے اس وقت تو ہمارے پیغمبر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہے, اس وقت تو یہ کہتے کہ نہ پیغمبر ہے نہ فرشتہ ہے, ہمارے جیسا انسان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. مسئلہ وہی پیش آتا جو اس وقت درپیش ہے. تو طرح طرح کی وہ درخواستیں پیش کرتے تھے, طرح طرح کے مطالبات. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ رسول تو عجیب و غریب ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, بازاروں میں گھومتا بھی ہے, چلتا پھرتا بھی ہے, ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وعجبوا, انہیں تعجب ہوا, ان جاءہم منذر منہم, کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. یہ تعجب ہوا, یہ تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے. وقال الکافرون, اور کافر کہتے ہیں, ھذا ساحر کذاب, یہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, پیغمبر نہیں ہے. اور یہ جو خرق عادت چیزیں تمہیں بتلاتا ہے, چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, اس کے اشارے پر درخت چل کر آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں, اس کی مٹھی میں کنکر بولتے ہیں, یہ جو خرق عادت چیزیں تمہیں کچھ نظر آ رہی ہیں یہ جادوگری ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الالہۃ الہا واحدا, کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب, بے شک یہ تو عجیب چیز ہے, اتنے سارے معبود مل کر ہمارا کام نہیں کر سکتے, تو ایک خدا مل کر کیسے کام کر سکے گا؟ وانطلق الملأ منھم, ان میں سے ان کا سردار اٹھا اور چلنے لگا, وہی ابو جہل, انمشو, یہ کہتے ہوئے کہ چلو, وصبروا علی آلہتکم, اور تم اپنے معبودوں پر جمے رہو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ جو میں تم سے کہلوانا چاہتا ہوں, جس کلمے کے کہنے کے نتیجے میں عرب اور عجم تمہارے قدموں میں گر جائیں گے, وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو ابو جہل نے کہا کہ انیمشو چلو بھائی واصبروا علی آلہتکم اور اپنے معبودوں پر جمے رہو انہیں چھوڑنا مت. ان ھذا لشیء یراد بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے کچھ غرض ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خود غرضی معلوم ہو رہی ہے اس میں. ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ہم نے تو یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی, یعنی ہمارے مذہب میں, اس لیے کہ یہ اب نیا مذہب ہے تو ہمارا مذہب پچھلا اور پرانا. ہم نے تو یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاف یہ نہیں ہے مگر اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا اس کی کیا اسپیشیالٹی ہے, اس کی کیا خصوصیت ہے, کیا اس پر ہمارے درمیان میں سے کلام اتارا گیا ہے؟ اللہ تعالی کو یہی یتیم ملا. اللہ تعالی اگر کسی کو خاتم المرسلین بناتا, پورے عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتا تو کسی شخصیت کا انتخاب کرتا, کسی بڑے آدمی کا انتخاب ہوتا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک آپ کے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے کا کام انہوں نے سنبھال رکھا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ دلوں کی حالتوں کو تو وہ جانتا ہے, کون سا دل کتنا قیمتی ہے, کون سی کھیتی زرخیز ہے, کس دل پر اپنی آخری وحی کو نازل کرنا ہے, سب سے زیادہ وہ جانتا ہے. اس نے اپنے علم غیب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو جان لیا ہے, اور اس علیم و خبیر نے اس در یتیم کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے, اور اس کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بجنے والا ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا کیا اس پر ہمارے درمیان میں وحی اتاری گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسی باتوں سے ناراض نہ ہوں, انہیں آپ پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ ان کو میری وحی ہی میں شک ہو گیا ہے. ان کو شک آپ کی نبوت میں نہیں ہے بلکہ شک اس میں ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ پر وحی بھی اتاری ہے کہ نہیں. بل ہم فی شک من ذکری بلکہ یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ ہی ابھی نہیں چکھا ہے. بل لما یذوقوا عذاب بلکہ انہوں نے میرے عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے, جب میرا عذاب چکھیں گے تو ان کے دماغ درست ہو جائیں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیوں وحی اتری, اسے کیوں پیغمبر بنایا گیا, اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس آپ کے بہت زیادہ عطا کرنے والے زبردست رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کا انہیں مالک بنا رکھا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسے کیوں پیغمبری ملی؟ جیسے آج کل ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ حسد کے مارے کسی کی راحت کو ہم نہیں دیکھ سکتے, کسی کے عیش کو نہیں دیکھ سکتے, کسی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے, بیٹیاں عطا کرتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ مال و اسباب عطا کرتا ہے, کسی کو عزت عطا کرتا ہے. کوئی صاحب ہیں بالکل فارغ البال ہو کر, ہر اعتبار سے تمام حساب کتاب سے فارغ ہو کر اپنے بڑھاپے میں اللہ اللہ کر رہا ہے, اب یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کیوں اتنے سکون میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ ایک قسم کا اعتراض ہے کہ یہ اس حالت میں کیوں ہے, اس کو راحت کیوں ملی ہے, اس کو عزت کیوں ملی ہے, اسے علم کیوں ملا ہے, اسے دولت کیوں ملی ہے, اسے محبت کیوں ملی ہے, اسے سکون کیوں ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ کسی کے پاس تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو میرے خزانے میں سے انہیں ملا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں کہ کسی نے اس میں سے چوری کر کے تقسیم کر لیا ہے اور پھر تمہیں یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی ہے. کیا ان کے پاس آپ کے بہت زیادہ عطا کرنے والے زبردست رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی حکومت ہے؟ اللہ کے خزانے تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو یہ آسمان زمین اور اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے, کہ اس حکومت کی بنیاد پر یہ سارے اعتراضات کر رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خزانے بھی ان کے ہاتھوں میں ہے اور یہ آسمانوں اور زمین اور زمینوں کی درمیان کی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں ہے, تو پھر اس کی ہمیں دلیل چاہیے. فلیرتقوا فی الاسباب, انہیں کہیے کہ ذرا آسمان میں سیڑھیاں لگا کر چڑھ کر تو دکھائیے. انہیں چاہیے کہ آسمانوں میں سیڑھی لگا کر چڑھیں اور چڑھ کر کے ہمیں دکھائیں کہ ہاں تمہارا بھی کچھ کنٹرول ہے اور تمہاری بھی کچھ اتھارٹی ہے. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب, ابھی آخری وار ہے کہ انہیں اس وقت آپ کی قسم پرسی کو دیکھ کر اور اپنی جمعیت کو دیکھ کر غرور ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں, ہمارے پاس افرادی قوت ہے, ہمارے پاس مال و دولت ہے, اور یہ یتیم ہے, اس کا نہ باپ ہے, دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے آگے پیچھے چلنے والے سارے غریب لوگ ہیں, حبشے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, آل یاسر ہیں, سب غریب قسم کے لوگ. تو انہیں یہ غرور ہے کہ انہوں نے ایک مشن شروع کیا, ایک تحریک شروع کی ہے, یہ کب تک چلے گی؟ ہمارے غلط پروپاگنڈا سے ان کی تحریک ختم ہو جائے گی, دب جائے گی. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جیسی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے سپر پاور پہلے بھی گزر چکے ہیں, اور یہ جو سپر پاور اور بڑی بڑی طاقتیں پہلے گزر چکی ہیں انہی میں سے جندم محزومن, یہ مکہ مکرمہ کا بھی ایک شکست کھانے والا لشکر تمہارے سامنے کھڑا ہے. اس وقت تو یہ تم پہ غالب ہیں اور تمہیں مغلوب انہوں نے بنا رکھا ہے, اور دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقی کر جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یہ غریب رفقا کسی وقت حکومت کے مالک ہو جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جندم محزوم, جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب, بڑے بڑے لشکروں, بڑی بڑی طاقتوں, بڑے بڑے سپر پاوروں میں سے وہاں مکہ مکرمہ میں بھی اس وقت ایک ایسا لشکر ہے جو ان قریب شکست کھانے والا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفلوق الحال اور غریب الدیار ساتھیوں کے ہاتھوں یہ اللہ تعالی نے بشارت سنا دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ جو بڑے بڑے سپر پاور تھے جنہیں اللہ تعالی نے ختم فرمایا تھا, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا, اور نوح بھی مفلوق الحال تھے اور بہت چھوٹی جمعیت کے ساتھ, اور سپر پاور ان کے مقابلے میں تھا. وعاد, اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور وہ اعلان کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور والا کون ہے؟ اور حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قدر طاقت تھی کہ ایک شخص ایک ہاتھ سے پورے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتا تھا, اتنی طاقت اللہ تعالی نے عطا فرمائی. آج کا سپر پاور تو ہتھیاروں کا محتاج ہے, وہ ہتھیاروں کے بھی محتاج نہیں تھے. جب شکار کے لیے جاتے تھے تو بڑے بڑے جانوروں کے پیچھے دوڑ کر اپنے ہاتھوں ہی سے پکڑ لیتے تھے. وہ شکار کرنے کے لیے نیزے کے اور تلوار کے اور تیر کمان کے محتاج نہیں تھے. وعاد, ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یہ قوم آئی. وفرعون ذو الاوتاد, اور میکوں والے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تھا, اور اس نے بھی بہت بڑے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا تھا. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیس لی ملک مصر و ہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. ارے بھائی کیا یہ مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ کیا میرے نیچے سے نہریں نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور میکھوں والا فرعون کہا. اس میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں, کئی اقوال ہیں, لیکن بہترین جو اقوال ہیں وہ دو ہیں. میکھ جو ہے بڑی بڑی کیلوں کو کہتے ہیں, کھیلیوں کو, کھیلے بڑے بڑے. تو میخ جو ہے, آپ نے دیکھا کہ جب کوئی خیمہ بناتا ہے تو اسے سیکیور کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے میخیں استعمال کرتا ہے, بڑے بڑے کیل, بڑے بڑے کھیلے. جب وہ کھیلے لگ جاتے ہیں اور کیل لگ جاتی ہے, اب ہوا اور آندھی بھی چلتی ہے تو وہ کپڑوں کا جو خیمہ ہوتا ہے, جو عام حالات میں اڑ جاتا, وہ سیکیور ہو جاتا ہے وہ خیموں کی وجہ سے. تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ بھی اسی کی طرف گئے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ میکھوں والا فرعون, یعنی اس کو ہم نے ایسی حکومت عطا کی تھی کہ اس پر اس کا پورا کنٹرول تھا, کسی طرح بھی وہ حکومت ویور ہو جائے, تھوڑی بھی ہل جائے, کوئی بغاوت کرے, کوئی اسے ختم کرے, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو ایسا سپر پاور بھی تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں. اور دوسرے حضرات نے کہا کہ میکھوں والا فرعون سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی تھوڑا چھوٹا بھی کام کرتا تھا تو چار بڑے بڑے کھیلے اور میخیں لے کر دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں لگا کر زمین پہ اسے گھڑ دیتا تھا, اور بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں کو اس کے اوپر چھوڑ دیتا تھا. کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف بلایا اور للکارا, اسے للکارا پوری قوت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میکھوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا, وہ سمود اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. کھیتیوں میں ہر قسم کی ترقی تھی اور اقتصادی اور اکانومی کے اعتبار سے پوری سپر پاور, اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس سپر پاور کو بھی توڑا. وہ سمود و قوم لوط, اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, یعنی فحاشی, عریانیت, آزادی فکر, آزادی اخلاق کے اعتبار سے یہ سپر پاور. وہ قوم لوط, لوط کی قوم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. وہ اصحاب الایکہ, اور ایکہ والے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے, انہوں نے بھی جھٹلایا, ان سب نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الاحزاب, اوپر جو میں نے کہا کہ بڑے بڑے سپر پاوروں میں سے اور بڑی بڑی جماعتوں میں سے اور بڑی بڑی قوموں میں سے یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی تو ایک لشکر ہی ہے, جیسے وہ مرے تھے یہ بھی مرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب اس کی تشریح فرمائی کہ اولئک الاحزاب, یہ قوم نوح, قوم عاد, فرعون, سمود, قوم لوط اور اصحاب ایکہ, یہ ہیں بڑے بڑے سپر پاور جنہیں میں نے ختم کیا ہے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی, رسولوں کو جھٹلایا, اور پھر اس جھٹلانے کے بعد کچھ مدت تک ہم نے انہیں مہلت دی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم ان غریبوں پر غالب آ جانے والے ہیں. فحق عقاب, لیکن پھر وہ میرے عذاب کے مستحق ہو گئے, اور اللہ تعالی نے پھر ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہا, ایک فرد بھی باقی. یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ آج ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل نہ فرماتے تو پوری دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا. بس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آیات نازل فرمائی. ظاہر ہے بالکل ابتدائی مرحلہ ہے, اور اپنے چچا حضرت ابو طالب بھی, ابو طالب بھی کچھ مدد چھوڑنے کا اشارہ کر رہے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے. اس وقت
جب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تنے تنہا ہیں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, پوری دنیا ہم سے کٹ چکی ہے, جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب, جیسے پہلے بڑی بڑی جماعتوں کو ہم ختم کر چکے ہیں, یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اپنی پوری آن اور پوری شان کے ساتھ گسیٹ کر میدان بدر میں لائے جائیں گے, اور میدان بدر میں 313 کے مقابلے میں انہیں شکست کو قبول کر چکے ہیں. تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نصرت کو, فتح کو, کامیابی کو, کامرانی کو, سکون کو, چین کو دین کے ساتھ رکھی ہے اور تقوی کے ساتھ رکھی ہے, دینداری کے ساتھ رکھی ہے, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے ساتھ رکھی ہے. ہمیں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, دنیا میں, آخرت میں ہر اعتبار سے ہم سرخروی حاصل کر سکیں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت لگا عطا فرمائے. اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں آفتوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی پورے عالم کو ظلم اور ظالمین سے نجات عطا فرمائے, اور پورے عالم کو اللہ تعالی امن سے, سکون سے بھر دے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی, اور پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی, اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير, فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان, وبلغنا إلى رمضان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا, وألهمنا مراشد أمورنا, وعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله.